بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراز، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد، فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت الله فكل. قلت: فإن أكله؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسي. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا معراج کے بارے میں. معراج یعنی تیر ہوتا تھا، اس کی مختلف تفسیریں منقول ہیں. راجح تفسیر یہی ہے کہ اس کے پر نہیں ہوتے تھے، عام طور پر تیر کے اندر جو سائڈ میں پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو بغیر پر کے جو تیر ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ اس طرح اگر کسی جانور کا شکار کیا جائے تو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا اصبت بحده فکل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقیس فلا تاکل. فرمایا کہ جب نیزے کی دھار سے شکار ہو جائے تو پھر اس کو کھا لیا کرو، اور جب نیزے کے یا تیر کے چوڑائی سے جانور کا شکار ہو جائے اور جانور قتل کر دیا جائے یعنی مر جائے، تو فَإِنَّهُ وَقِيس، تو وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، اس کو مت کھاؤ. تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم اپنے کتوں کو چھوڑتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو کیا کتوں کا شکار کیا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک وسمیت اللہ فکل، جب تم کتے کو چھوڑ دو اور اس پر اللہ کا نام لو تو تم کھا لو. تو میں نے کہا کہ اگر کتا کچھ کھا لے اس میں سے تو میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلا تاکل، اگر کتا اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر مت کھاؤ. فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسي، کیونکہ اس کتے نے تمہارے لیے اس کو نہیں روکا ہے بلکہ اپنے لیے اس کو روک لیا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی اس لیے اب اس کا کھانا جو ہے نا صحیح نہیں. تو حضرت عجیب نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ارسل کلبی فارد معه کلبا آخر، کبھی کبھی میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں تو وہاں پر دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں، دوسروں کا کتا بھی آ گیا تو اس کا کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تاکل، مت کھاؤ. فإنك انما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر، کیونکہ تم نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ کہی ہے، تو اس لیے اس کو کھا سکتے ہو، لیکن دوسرے نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو نہیں معلوم کہ اس کا یہ شکار ہے یا تمہارا شکار ہے، اس کے کتے نے زخمی کیا یا تمہارے کتے نے زخمی کیا ہے، تو اس لیے اس کو مت کھاؤ، شبہ پیدا ہو گیا تو کھانا صحیح نہیں. اس مضمون کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اور بھی روایت نقل کی ہیں، حضرت عدی بن حاتم ہی کی ہے. پہلے چند روایات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا مذاکرہ کریں گے. اگلی روایت بھی یہی ہے، اس میں یہ مضمون ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انا نرسل الکلاب المعلمہ، ہم جو ہے کتوں کو سکھلائے ہوئے کتوں کو چھوڑتے ہیں، یعنی کتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شکار کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں، تو کیا صحیح ہے ان کا کھانا؟ تو فرمایا کہ کل ما امسکنا علیک، جو کچھ کتوں نے اب تمہارے لیے روکا ہے تو ان کو کھاؤ. فإن قتلنا، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ قلت وإن قتلنا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ کہ وہ قتل کر دیں تب بھی ہم ان کا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ فرمایا کہ وإن قتلنا، اگرچہ کہ کتے قتل کر دیں، مکمل جو ہے نا زخم جانور کی جان لے لیں، ان کا کھانا جائز ہے. تو پھر یہ کہنے لگے کہ انا نرمی بالمعراج، ہم معراج کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تیروں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تیروں کو پھینکتے ہیں، تو کیا وہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا کہ کل ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تاکل، ہر وہ تیر جو پھاڑ دے تو وہ تو کھا سکتے ہیں، اور جو تیر چوڑائی میں جا کر لگ جائے اور اسی وجہ سے جانور کی موت ہو جائے تو پھر وہ مت کھاؤ. یہ دوسری روایت ہے. اس سے پہلے بھی اسی مضمون کی روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے. شکار سے متعلق احکام ذکر کیے جا رہے تھے, روایت ذکر کی جا رہی تھی. ان میں سے یہاں ابھی دو روایات آپ کے سامنے آئی اور اس کا مضمون تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے, اور اس سے یہ پہلی روایت اس سے پہلی روایات بھی اسی مضمون کی تھی. ان میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے متعلق اسلامی تعلیمات جو ہے ان احادیث میں بیان فرمائی ہیں. پہلی تعلیم تو یہی ہے, یا پہلی ہدایت یہی ہے, تیر سے شکار کیا ہوا جانور شریعت میں حلال ہے یا نہیں ہے. تو بالکل تیر کے ذریعے شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تیر جائے اور جا کر جانور کو پھاڑ دے, اس میں زخم پیدا کر دے جس کی وجہ سے خون بہ جائے. تیر کی دھار سے شکار اگر ہو گیا تو پھر اس کا کھانا جائز ہے کہ جس میں جانور بھی زخمی ہو جائے, زخمی ہونے کے بعد خون بھی بہ جائے, خون کی نجاست نکل جائے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر تیر جا کر لگا چوڑائی میں, یعنی دھار سے اس کی نوک سے جانور زخم نہیں ہوا بلکہ جا کر تیر جو ہے ہم نے پھینکا اس طرح کہ بھائی اس کا رخ ہلکا سا مڑ گیا, جا کر تیر آڑے لگ گیا, تو تیر کے وزن سے, تیر کے بوجھ سے, اس کے دباؤ کی وجہ سے جانور اگر زخمی ہو گیا ہے, مر گیا ہے, تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں اور اس سے متعلق تفصیل اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہے گزشتہ اسباق کے اندر. لیکن ایک شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ تیر کے ذریعے جب شکار کیا جائے تو تیر پھینکتے وقت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ کی حکمت کیوں ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں, بڑی حکمتیں ہیں, بڑی مصلحتیں ہیں اس کے اندر. ایک بڑی حکمت جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا, ایک تو یہ ہے کہ بندے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ذریعے بندے کو شاکر بنانا چاہتے ہیں, یہ جو جانور حلال ہوا تمہارے لیے, اس کو جو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کو جو قتل کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہے ہیں, پھر آدمی شکار کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک تفریحی مزہ الگ ہوتا ہے آدمی کا. تو اگر اس میں اللہ کا نام نہ رکھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کا حکم نہ دیا جائے, تو آدمی کا ظالم اور جابر ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جان پر اس طرح کا آدمی تصرف کر رہا ہے کہ اس کو قتل بھی کر رہا ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر رہا ہے, اس کو کھا بھی رہا ہے, جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے بارے میں یہ تصور جو قائم ہوتا ہے کہ اس کا ظالمانہ اور اس کے ساتھ جابرانہ جو سلوک ہوتا ہوا نظر آتا ہے بظاہر, اس کی بھی جو ہے نفی ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا کہ بھئی یہاں جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے اختیار کی بنیاد پر نہیں, ہم اپنے تصرف کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے, اللہ کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے ہم کھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف انسان کا یہ ظالمانہ اور جابرانہ جو رویہ بظاہر نظر آتا ہے جانوروں کو قتل کرنے میں, تو اس کی بھی نفی ہوتی ہے اس کے ذریعے. تو اس حکمت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے جانوروں کو ذبح کرتے وقت میں. بلکہ اللہ کا نام لینے سے بڑی آسانی جانوروں کے لیے بھی ہوتی ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے جانور مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے, سرکشی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج کے موقع پر جانوروں کو ذبح فرما رہے تھے, 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے دی تھی اس موقع پر, 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے تھے, اللہ کے نام پر قربان کیے تھے حضور نے, بہت بڑی بات ہے. ان میں سے 63 اونٹ آپ نے خود, 63 اونٹ خود آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. اتنے جانور ذبح کرنا ہے کوئی معمولی چیز میں معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے جانور کو ذبح کیا جائے. تو 63 اونٹ آپ نے خود ذبح فرمائے تھے, اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے رہے تھے تو اونٹ جو ہے نا سبقت کرتے تھے کہ نبی کے ہاتھ سے جو ہے نا میرا گلا ذبح ہو جائے, مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے تھے, سعادت سمجھ رہے تھے کہ بھائی حضور کے ہاتھ سے ہمارا گلا کٹ جائے. گلے کے کٹوانے میں, اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے نا سر نگو ہونے میں جو ہے نا وہ سبقت کر رہے تھے کہ بھائی یہ سعادت ہم کو حاصل ہو جائے کہ پہلے میری گردن کٹ جائے, پہلے میرا گلا کٹ جائے. تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو جانور کو تسلی ہو جاتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے, ہر چیز میں ایک شعور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وقد وخلق كل شيء فقدره انا كل شيء خلقناه بقدر وخلق قرآن پاک کی آیت میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے ہدایت اس کے اندر ایک درک دی ہے، ایک شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر عطا فرما دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنے خالق اور مالک کا احساس ہے. وہ من شعین اللہ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، ابھی حضرت بھی کل پرسوں کے بیان میں فرما رہے تھے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے، اور اس شعور کی بدولت ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ بات ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں روایات کے حوالے سے کہ انسان کے اوپر جو کپڑا پہنا ہوا آدمی ہوتا ہے تو وہ کپڑا بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ ذکر کر رہا ہے، درخت کا ایک ایک پتہ وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو ذکر بند ہونے کی وجہ سے وہ سوکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذکر کی توفیق سلب فرما لیتے ہیں، تو پھر وہ سوکھ جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے، پھر فنا ہو جاتا ہے. جب شے میں سے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے تو پھر اس کی فنائیت ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز میں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بند ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اب اس کے فنا ہونے کا وقت آ گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک کائنات یہ باقی رہے گی، یہ دنیا باقی رہے گی. لیکن جس دن اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اس وقت یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ فرمایا کہ لا یقال لا 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 یقوم لا تقوم الساعة حتى یقال اللہ اللہ. روایت کے الفاظ اس طرح کے ہیں کچھ کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا تو اس وقت تک قیامت قائم رہے گی، دنیا قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ بند ہو گیا زمین پر مسلمان باقی نہیں رہے، کوئی اہل اسلام میں سے کوئی باقی نہیں رہا، کوئی مسلمان دنیا کے اندر باقی نہیں رہا، تو اس کے بعد جو ہے کائنات ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بقا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. چیزوں کی بقا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے ہے. اللہ کے ذکر اس برکت سے کائنات کا وجود ہے، کائنات کی چیزوں کا وجود ہے. تو جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے اپنا، جانور پہچانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. جب اللہ کا نام آ گیا تو پھر سلنڈر ہو جاتے ہیں، پھر تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے کہ اب ہم جو ذبح ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ سرکشی ان کی نہیں ہوتی ہے پھر. تو بہرحال بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اللہ کا نام لینے میں. اب تو نئے نئے طریقے ہیں کہ بھائی جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں اسٹیننگس کی جا رہی ہوتی ہیں، گیس چھوڑی جا رہی ہوتی ہے، ان کو پانی کرنٹ کا جو ہے نا جھٹکا دیا جا رہا ہوتا ہے، بہت ساری. حالانکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں جانوروں کو تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے ذبح کر دیا جائے تو سیکنڈوں میں، اللہ کا نام لیا گیا ذبح کر دیا گیا تو سیکنڈوں میں جان ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کو کرنٹ میں چھوڑ رہے ہیں تو اس کی تکلیف الگ ہے. گیس میں اگر آپ جو ہے نا اس کو بھیج رہے ہیں، گیس کے جو ہے نا چمبر میں جو ہے نا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آہستہ آہستہ سانس اس کی گھٹنا شروع ہو گئی، اس میں تکلیف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. رگ اگر کٹ گئی ہے تو فوراً جو ہے نا اس یعنی روح جو ہے نا سرایت کر جاتی ہے پھر، اور فوراً جو ہے نا موت ہو جاتی ہے، تو تکلیف اس میں نہیں ہے. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ترتیب رکھی ہے اسلامی ترتیب، اس میں جانوروں کے لیے بھی سہولت ہے. یہ جو ظلم کا جو تصور ہوتا ہے، ظلم کا تصور جو ہے نا یہ غلط تصور ہے. ان کے اپنے بنائے ہوئے جو ضابطے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے جو ہے جو ہدایات ہیں، ان کے اندر جو ہے نا ظالمانہ اور تکلیف دہ جو ہے نا پہلو پائے جاتے ہیں. تو بہرحال جانور کے حلال ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی شرط یہاں پر یہی ذکر فرمائی ہے کہ تیر پھینکا جائے تو اس وقت بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول، ہم کبھی کبھی کتے بھی چھوڑتے ہیں، کتوں کے ذریعے بھی شکار کرتے ہیں، تو پھر وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جب کتا تم نے چھوڑ دیا، وسمیت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم نے نام لے لیا، فکل، تو اب تم کھا سکتے ہو پھر. تو اس میں بھی بنیادی دو شرطیں ذکر فرما دی یہاں پر، لیکن آگے اور بھی ہیں. دیگر روایات کی روشنی میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ تین بنیادی شرطیں پائے جانا ضروری ہے جانوروں کے ذریعے اگر شکار ہو رہا ہو. ایک تو یہی ہے کہ اس کو پہلے سے سکھایا گیا ہو. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اس کی روشنی میں علماء نے پانچ شرطیں لکھی ہیں. ایک تو پہلی شرط بنیادی یہی ہے یہاں پر کہ جانوروں کو سکھا، یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے کہ ان کو سکھایا گیا ہو. بغیر سکھائے ہوئے اگر شکار کے لیے چھوڑ دیا گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کتے کو بھی سکھایا گیا، یا کتے کے علاوہ کسی اور جانور کو سکھایا گیا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ کتا ہی ہو شکار کے ذریعے، کتے کے علاوہ بھی جیسے باز ہے یا کوئی اور پرندے ہیں ان کے ذریعے بھی شکار ہو سکتا ہے. کسی کو آپ نے ٹریننگ دے دی ہے، اب وہ شکار کر رہا ہے، تو پھر شکار کا کھانا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ تعلیم ان کو دی جائے، ٹریننگ ان کو دی جائے. پھر دوسری شرط یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ جانور جا کر زخم پیدا کر دیں، زخمی کر دیں، زخمی اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. من الجوارح جو قید ہے قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ موجود ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جانوروں کا زخمی کرنا بھی ضروری ہے. شکار کرنے کے لیے جو جانور جا رہا ہے وہ ذبح جا کر زخمی بھی کرے. مکلبینہ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم خود ان کو چھوڑیں، جنہیں بھی کہ جانور کو دیکھتے جو ہے نا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، وہ نکل کے بھاگ گیا اور اس کے بعد جا کر حملہ کر دیا تو ہم اس کو پکڑ کر کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہم چھوڑیں شکار کرنے کے لیے. خود سے اگر کوئی جانور، کتے کو ٹریننگ دی ہوئی تھی، خرگوش کو دیکھا دیکھتے بھاگنا شروع کر دیا خود سے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا شکار ہمارے لیے حلال نہیں ہے، پھر ہمارا چھوڑنا ضروری ہے اس کو. پھر فرمایا کہ مما اعلمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جانور جائیں جو شکار کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، کتا ہو یا کوئی اور جانور ہو، وہ جائے، جانے کے بعد ہمارے لیے ان کو زخمی کر کے چھوڑ دیں، کھائیں نہیں اس میں سے. اگر وہ خود کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوتا پھر. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مما وذکر اسم اللہ، کہ جب جو ہے نا جب شکار کے لیے ہم تیر پھینک رہے ہو یا جانور جو ہے نا ہم پھینک رہے چھوڑ رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. تو یہاں بھی آپ نے یہی اشارہ فرمایا کہ اذا ارسلت کلبك وسميت اللہ، جب تم اپنے کتے کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لو تو تم کھا لو. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک تیسرا مسئلہ ان کو شکار کے ساتھ پیش آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے جانور ہم چھوڑتے ہیں، کتے کو چھوڑتے ہیں شکار کے لیے، کبھی کبھی دوسرے کتے بھی آ جاتے ہیں ساتھ میں، تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دوسرا کتا بھی آ جائے تمہارے کتے کے ساتھ، تو فرمایا کہ اب جائز نہیں ہے تمہارے لیے. کیوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لینے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ تم نے تو اللہ کا نام لیا ہے اور اپنے شکار کو بھیجا ہے، جانور کو بھیجا ہے، چھوڑا ہے، لیکن دوسرا بھی اللہ کا نام لیا ہے نہیں لیا نہیں معلوم ہے. جب معلوم نہیں ہے شبہ پیدا ہو گیا اس کے کھانے کے بارے میں، جب شبہ پیدا اس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں جب شبہ پیدا ہو گیا تو پھر اب کھانا جائز نہیں ہے. تو علماء نے اس حدیث سے ایک بات تو یہ، اس حدیث کی روشنی میں ایک بات یہ نقل کی ہے کہ تسمیہ کا ہونا ضروری ہے، عمدن تسمیہ اگر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا. اب یہ جو تصور، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسمیہ پڑھنا سنت ہے، وہ جو روایات وہ استدلال میں پیش کرتے ہیں ان کی روایات اور اس کے جوابات جو ہے نا، اس کے کیا جواب ہیں، وہ اس سے پہلے آئے ہیں. اگر بسم اللہ ضروری نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مواقع پر بسم اللہ کا حکم کیوں دیتے؟ ضروری نہیں ہوتا، تیر کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہو تو فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے، جانور کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہو اس کو چھوڑا جا رہا ہو تو بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی اور جانور آ گیا، وہاں شبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس کو کھا سکتے، وہاں شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی تو شریعت نے منع کر دیا کہ نہیں کھا سکتے. تو یہ ساری تفسیر روایات ہمارے لیے بتاتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صراحت بتاتی ہے کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا تو مت کھاؤ. تو یہ احادیث اور آیات یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اگر نہیں لیا جاتا ہے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ قل جو ہے نا قل بسم اللہ ثم قل، کہ اللہ کا نام لو اور اس کے بعد کھا لو، یہ غلط تصور ہے، اور جو روایات سے استدلال کرتے ہیں وہ انتہائی غلط جو ہے نا استدلال ہے ان حضرات کا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے وہ حضرت ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، باب سعید القوس کے تحت میں. اس روایت کا حاصل یہ ہے، ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ یا نبی اللہ انا بارض قوم من اہل الکتاب، اے اللہ کے نبی ہم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس رہتے ہیں، افنا اکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھائیں، وبارض صید، اور اللہ کے رسول ہم جو ہے شکار کی زمین میں ہوتے ہیں، اصیر بقوسی وبکلبی الذی لیس بمعلم وبکلب المعلم فما یصلح لی، تو اللہ کے رسول ہم اپنی تیروں کے ذریعے شکار بھی کرتے ہیں اور اپنی کمانوں سے شکار کرتے ہیں، اپنے کتوں سے شکار کرتے ہیں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کتے کچھ معلم ہوتے ہیں کچھ معلم نہیں ہوتے، کچھ سکھائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ سکھائے ہوئے نہیں ہوتے. تو فما یصلح لی، ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز مناسب ہے، کون سی چیز ہم کھا سکتے ہیں، کون سی چیز ہم نہیں کھا سکتے ہیں، کس صورت میں کھا سکتے ہیں، کس صورت میں نہیں کھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ اما ما ذکرت من اہل الکتاب فان وجدتم غیرها فلا تاکلوا فیها وان لم تردوا فاغسلوها وکلوا فیها، کہ اہل کتاب کے برتنوں میں جو کھانے کا حکم ہے، تو فرمایا کہ اگر اہل کتاب کے علاوہ دوسرے برتن تمہارے پاس موجود ہیں تو پھر جو ہے ان دوسرے برتنوں میں کھاؤ، اہل کتاب کے برتنوں میں مت کھاؤ. فَإِلَّمْ تَرِدُوا، اور اگر اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور برتن تمہارے پاس نہیں ہے، کافروں کے برتن کے علاوہ کوئی اور برتن تمہارے پاس نہیں ہے، فَغْسِلُوهَا، تو تم ان کے برتنوں کو دھو، وَكُلُوهَا، اور اس کو کھاؤ، وَكُلُوا فِيهَا، اور اس کو اس میں کھاؤ. تو ایک تو برتنوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی. اس کے بعد فرمایا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اِسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، جو شکار تم اپنے تیروں کے ذریعے کرتے ہو اور اس پر تم اللہ کا نام لیتے ہو تو تم وہ کھا سکتے ہو، اور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہیں کھا سکتے. کتوں کے ذریعے شکار کا جو مسئلہ ہے تو فرمایا کہ وَمَا صِدْتَ بِقَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، کہ جو شکار تم نے کلب معلم کے ذریعے کیا ہے، سکھائے ہوئے کتوں، تعلیم دیے ہوئے، ٹریننگ دیے ہوئے کتوں کے ذریعے جو تم نے شکار کیا اور اس پر اللہ کا نام لیا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو. وَمَا صِدْتَ بِقَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، اور وہ شکار جو تم نے ان کتوں کے ذریعے کیا ہے جو کتے سکھلائے ہوئے نہیں ہیں، ٹریننگ دیے ہوئے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ فَكُلْ، پھر تم نے اس کے ذبح کو پا لیا ہو تو تم کھاؤ، اور اگر تم نے اس کے ذبح کو نہیں پایا تو نہیں کھا سکتے ہو. اس میں بھی یہی بات ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار سے متعلق کچھ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں جو انہوں نے خود پوچھے تھے. پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کچھ اہل کتاب بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ کافر رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کافر تو حلال حرام جائز ناجائز سب کھاتے ہیں، تو ان کے جو برتن ہوتے ہیں تو ان برتنوں میں ہم کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، جواب میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان کے علاوہ کوئی برتن موجود ہے تو ان دوسرے برتنوں میں کھا لو، ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، اور اگر کوئی دوسرے برتن نہیں ہیں تو پھر ان کے برتنوں کو دھو لیا کرو، اور دھونے کے بعد جو ہے نا اس میں کھا سکتے ہو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. اب مسئلہ یہی ہے کہ کافروں کے برتنوں میں کھانا کھانا کیسا ہے ہمارے لیے، ہم کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ یا اسی طریقے پر یہاں ہوٹلوں میں ہم چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، غیر مسلموں کے ہوٹلس ہوتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز ساری چیزیں ان کے برتنوں میں ہوتی ہیں، وہ کھانا ہمارے لیے کیسا ہے؟ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ دوسرے برتن نہیں ہیں تو پھر ان کو دھو کر کھا سکتے ہیں، دوسرے برتن موجود ہیں تو پھر ان میں نہیں کھا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ یہی ہے اصل میں کہ ایک تو صحابی کا سوال یہاں پر کس پس منظر میں ہے، وہ اس پس منظر میں ہے جیسا کہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دیگر روایتوں میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے برتنوں کے اندر خنزیر کھایا کرتے تھے، شرابوں کا استعمال کیا کرتے تھے، نجس چیزیں جو ہے نا اپنے برتنوں میں رکھا کرتے تھے. اس پس منظر میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، نجس چیزیں تو ان کے برتنوں میں ہوتی ہیں، ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے برتن اگر موجود ہیں تو ان کو کھا لو، اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو دھو کر ان کو کھا لیا کرو. تو یہ بات تو مسئلہ تو بالکل واضح ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے برتنوں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ دوسرے اگر برتن موجود ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے، صاف برتن ہیں جن میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے، کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے شبہ نہیں ہے، تو ان برتنوں کو استعمال کرنا چاہیے کھانے کے لیے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو دھو لو، ان کو کھا لو. تو دھونے کا جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو جانور ہیں، یعنی برتنوں میں فی نفسی کھانا تو جائز ہے، لیکن دھونے کا جو حکم دیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ان کے برتنوں میں نجس چیز ہوتی ہے. تو گویا اس حکم کے پیچھے ایک علت پیش نظر ہے جو حدیث مبارکہ ہی سے جو ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دھونے کا حکم دیا وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کے برتن نجس ہوتے تھے، برتنوں میں نجاست ہوتی، برتنوں میں خنزیر کا گوشت ہوتا تھا، برتنوں میں شراب ہوتی تھی، برتنوں میں اور جو ہے نا دوسری چیزیں ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ دھو کر کھاؤ. اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر برتن پاک ہیں تو پھر اس کا کھانا صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ برتن استعمال فی نفسی ممانعت نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے ممانعت اس پس یعنی اس علت کے ساتھ یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ چونکہ نجاست ہوتی ہے تو اس لیے اس میں نہیں کھانا چاہیے، لیکن جب دوسرے برتن میں کھا لینا چاہیے، دوسرے اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو دھو لو، اس کو صاف کر لو، پھر اس کو کھا سکتے ہو. یہ ہے مسئلہ. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کافروں کے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، دوسرے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنے ساتھ اپنے برتن بھی لے گئے، ہوٹل میں چلے گئے تو کافروں کے جو ہے نا ہوٹل یعنی ان لوگوں کے جو ہے نا برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، تو آیا ہمارے اپنے ہوتے ہوئے پاک برتنوں کے ہوتے ہوئے، صاف برتنوں کے ہوتے ہوئے، ان کے برتن میں کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ یہ ہے مسئلہ. تو حدیث میں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن علماء نے، فقہا نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صاف اور پاک برتن موجود ہیں اور ان کے برتن بھی موجود ہیں، تو اگر وہ صاف ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں پھر اس کے اندر، اور یہی حکم اس حدیث مبارکہ سے نکلتا ہے وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی نفسی ہی برتنوں کو نجس قرار نہیں دیا ہے، برتنوں کو نجس قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے، تو وہ نجاست کی وجہ سے، اسی لیے تو دھو کر کھانے کا حکم دیا، इससे यह मालूम हुआ है कि भाई घर बर्तनों की अगर गंदगी दूर कर ली जाए तो फिर खाना जायज़ है। तो इसलिए हमारे अपने बर्तन भी मौजूद हैं या कोई और साफ़ बर्तन भी रखे हुए हैं और उनके भी बर्तन मौजूद हैं और वो साफ़ हैं तो उनमें खा सकते हैं। लेकिन एक शुबा यहाँ थोड़ा सा पैदा होता है, वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैर यहाँ पर जिक्र फरमाई, यह कैर फरमाई कि अगर दूसरे हैं तो फिर इसमें मत खाओ। ये तो ममानात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो ये क्यों फरमाई फिर? दूसरे अगर बर्तन मौजूद हैं तो उसमें खाओ, इसमें मत खाओ। तो ये उलमा ने लिखा है कि ये जो हुक्म है ये एहतियात के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तकवे के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि भाई आदमी को किसी किस्म का शुबा और शक पैदा नहीं होगा। फिर ये बर्तन भी है, पाक बर्तन भी है, दूसरे भी हैं, तो अगर इसमें खा लेगा तो नापाक बर्तन में, यानी जो गैरों के बर्तन हैं उनमें अगर खा लेगा तो शुबा पैदा होगा कि भाई पता नहीं सही तरीके पर धोया था नहीं था, सही तरीके पर उसकी गंदगी दूर हुई थी नहीं हुई थी। जैसे कि कभी कभी हम ज़बीहे के लिए इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा जो छुरियाँ होती हैं, बाज़ स्लॉटर हाउस ऐसे होते हैं कि जो हफ्ते में एक दिनों में जो है ना, यानी इस्लामी ज़बीहा नहीं होता, वो ज़बह कर रहे होते हैं, शरी ज़बीहे के मुताबिक ज़बह नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम आकर हफ्ते को एतवार को ज़बह कर रहा होता है और सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, पूरा वॉश उसको कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग देते हैं कि मशीन के अंदर या फिर जो है जो छुरी होती है उसके ऊपर कुछ ज़र्रात लगे हुए रह जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि वो तो हमारे लिए ज़बीहा सही नहीं है, वो तो हमारे लिए जायज़ नहीं है। वो अगर हमारे गोश्त के साथ लग गया, उसके ज़र्रात अगर इधर आ गए हमारे लिए, तो हमारा भी तो नाजायज़ हो जाएगा, हराम हो जाएगा फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी एहतियात के पेश नज़र यह हुक्म दिया है कि अगर उनके बर्तन भी हैं, तुम्हारे बर्तन भी हैं, तो ऐसी सूरत में अगरचे कि उनके बर्तनों में खाना जायज़ है, लेकिन एहतियातन तुम उनके बर्तनों में मत खाओ, मुनासिब नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि भाई बेएहतियाती में कोई चीज़, गलत चीज़ तुम्हारे पेट के अंदर चली जाए, कभी कभी ऐसा होता है, शक है उसके अंदर, और शक में भी और शक से भी इस्लाम में जो है ना मना किया गया, शक वाली चीज़ों में पढ़ने से शरीयत में मना किया गया है। दामा यूरीब दामा क्या है हदीस पाक, कि वो उन चीज़ों को छोड़ दो जो तुमको शक में पैदा कर देती हैं, दामा यूरीब इलामा ला यूरीब, कि उन चीज़ों को छोड़ दो जो तुमको शक, तुम्हारे अंदर शक पैदा करती हैं, और उन चीज़ों को इख्तियार करो जो शक से दूर करने वाली है, जिनमें शक नहीं होता है। तो इस पसे मंज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत यहाँ पर जिक्र फरमाई है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तीसरी रिवायत यहाँ पर जिक्र फरमाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो क्या है? वो फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु रआ रजुलन यख़दिफ फ़क़ाल लहु ला तख़दिफ फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल ख़दफ औ काना यकरहुल ख़दफ वक़ाल इन्नहु ला युसादु बिही सैदुन वला युनकउ बिही अदुवुन वलकिन्नहा क़द तक्सिरु सिन्ना वतक़फ़उ अल-अय्न थुम्मा रआहु बाद ज़ालिका यख़दिफ فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا। عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پھینک رہا تھا، کنکری کو پھینک رہا تھا، فقال له لا تخذف، تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ بھئی اس طرح کنکری مت پھینکا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کو پھینکنے سے منع فرمایا۔ او کان یکرہ الخذف، راوی کو شک ہے کہ یہاں پر اس حدیث پاک میں نہا عن الخدف کے الفاظ موجود ہیں یا کانا یکرہ الخدف کے الفاظ ہیں، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انہ لا یصاد بہ صید، اس طرح جو ہے نا کنکری پھینک کر اگر تم شکار کرو گے تو کسی جانور کا شکار بھی نہیں ہوگا، ولا ان کا بھی عدو، اور نہ اس کے ذریعے جو ہے نا دشمن کو جو ہے کیا ہے مارا جا سکتا ہے، نہ دشمن کو جو ہے نا اس کے ذریعے زیر کیا جا سکتا ہے، ولكنها قد تكسر السن وتخفى العين، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی جو ہے نا دانت کو توڑ دیتی ہیں تو کبھی آنکھ کو پھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، پھر ثم رآه بعد ذلك يخذف، یہ ممانعات کے باوجود چند دنوں کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مغفل نے دیکھا کہ وہ شخص پھر کنکریاں پھینک رہا ہے اس طرح، فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو فرمایا کہ میں نے تم سے تو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی تھی کہ اس طرح مت پھینک کنکری پھینک کر جو ہے نا شکار وغیرہ مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اور تم پھر دوبارہ جو ہے نا اس حرکت میں مبتلا ہو رہے ہو، تو فرمایا کہ لا اکلمک کذا وکذا، کہ اب میں تم سے کبھی بھی بات کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے، باب ہے باب الخذف والبندقہ، خصفن کے معنی آتے ہیں کنکری انگلی پر رکھ کر اس کو پھینکا جائے اس طرح، یعنی یہ جو شکل اس زمانے میں رائج تھی وہ یہ تھی کہ انگلی پر یا انگلیوں پر کنکری رکھی جاتی تھی اور پھینکا جاتا تھا۔ ہم بھی جو ہے نا کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ریت میں یا مٹی میں، تو اس طرح جو ہے نا چیزوں کو مار رہے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ بطور تفریح کے اس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو جانوروں کو بھی مارتے تھے کبھی کبھی۔ تو خصفن کے معنی یہ ہے کہ اس طرح کسی کا شکار کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے بندقہ۔ بندقہ کہتے ہیں बंदूक से मुराद यहाँ हमारी बंदूक मुराद नहीं है जो हमारे यहाँ राइज है, इससे मुराद जो है मिट्टी की बनी हुई गोली मुराद है। मिट्टी की जो बनी गोली गोली होती है वो फेंकना, उसके ज़रिए शिकार करना। तो क्या इस तरह शिकार करना जायज़ है या नाजायज़, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के तहत में उसको बयान फरमा रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि भाई वो इस तरह कंकरी के ज़रिए शिकार कर रहा है, तो फरमाया कि इस तरह मत करो, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई एक तो इस तरह शिकार करने से जानवर का शिकार तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है कि इतना पावर नहीं होता, इतनी तेज़ी नहीं होती है कि किसी को जाए और जाकर जो है ना जानवर को ज़ख्मी कर दे। अलबत्ता इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि आप उंगलियों पर रखकर अगर कंकरी मारेंगे तो निशाना आमतौर पर चूक जाता है, इसमें मारते एक तरफ है, लगता एक तरफ है। इसीलिए हदीस में भी यही है फरमाया कि कभी कभी इसके ज़रिए तो दांत टूट जाता है, सामने बैठे हुए एक आदमी इधर है, हम इधर शिकार को हम मार रहे थे, पहुँच गया इधर हमारा निशाना, तो कभी जाकर दांत पर लग गया तो दांत टूट गया, कभी आँख में लग गई तो आँख फूट गई। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो यह है कि यानी किसी मुसलमान को इससे तकलीफ़ हो सकती है, नुकसान पहुँच सकता है, और दूसरा यह है कि जानवर को अगर शिकार करेंगे तो जानवर तो शिकार किसी परिंदे का शिकार करेंगे तो परिंदे को सही माने में लगेगा भी नहीं है, तो ना शिकार कर ना जो है ना वो ज़ख्मी होगा। बहुत से बहुत यह हो सकता है कि उसके बोझ से जो है वो गिर जाए, उसके बोझ की वजह से चोट की वजह से जो है ना वो सांस तोड़ दे, ये हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जरा पैदा कर दे, ज़ख्म पैदा कर दे, ज़ख्म पैदा होने के बाद खून बह जाए, ऐसी शक्ल तो नहीं होती है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और दूसरी बात ये भी फरमाई कि ये ऐसी चीज़ है कि इसके ज़रिए ना दुश्मन को भी मारा नहीं जा सकता मैदान जंग में, यानी ये सिर्फ एक लगव हरकत है, इससे ना दुश्मन को मारा जा सकता है, ना इसके ज़रिए जो है ना किसी परिंदे का शिकार किया जा सकता है। हाँ, ये तरीका ऐसा है कि किसी मुसलमान के लिए तकलीफदा ज़रूर हो सकता है, तो इसलिए फरमाया कि इस तरीके पर शिकार मत किया करो, सही नहीं है। क्योंकि मसला भी यही है कि कंकरी वगैरह से अगर हमने किसी चिड़िया को मार दिया, जाकर लग गया और वो गिर गई मर गई, खा सकते नहीं खा सकते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि शिकार के हुक्म में नहीं है। हाँ, अगर वो ज़िंदा है तो फिर उसको ज़बह करके हम खा सकते हैं, ज़िंदा है तो ज़िंदा होने की सूरत में ज़बह करना ज़रूरी है, वो हमारे लिए हलाल हो जाएगा, ज़िंदा नहीं है तो फिर हमारे लिए हलाल नहीं होगा। उसके बाद जो अहम बात है इस हदीस मुबारक के आखिर में जो हमको समझने की है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद दिनों के बाद वहाँ से जब गुजरने लगे तो दोबारा उस शख्स को देखा कि फिर वही कंकरियों को मार रहा है, कंकरी के ज़रिए शिकार कर रहा है। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमा दिया था, और मना करने के बावजूद तुम दोबारा ये हरकत कर रहे हो, और मैंने तुमको हदीस भी बयान कर दी थी अल्लाह के नबी की, हुजूर को पसंद नहीं है ये, उसके बावजूद तुम दोबारा ये हरकत कर रहे हो, तो इसलिए याद रखो कि आइंदा कभी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये इस्लामी गैरत थी उनकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की अहमियत और आज़मत उनके दिल के अंदर इतनी थी कि अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालफत, एक मरतबा नबी का हुक्म मालूम हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो यानी ये जो ममानात है ऐसे कोई शदीद ममानात भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ममानात फरमाई थी ऐसे कोई सख्त ममानात भी नहीं है, लेकिन इसमें किसी के तकलीफ़ का अंदेशा है, इस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे, और कराहत के दर्जे में है ये। जवाज़ के अतबार से देखा जाए तो कंकरियों के ज़रिए इस तरह खेल कूद बतौर तफरी के दिल्लगी करना फिर नफसी जवाज़ के दायरे में आती है ये चीज़, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और उसके बावजूद नबी की ममानात के बावजूद नबी के नापसंदीदगी के बावजूद देखा कि वो शख्स फिर यह हरकत कर रहा है, तो फरमाया कि आइंदा बात नहीं होगी, क्योंकि हुक्म रसूल की मुखालफत तुम्हारे अंदर पाई जा रही है। ये बड़ा अहम सबक है हमारे लिए, इसमें हमारे ज़माने में हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है सुलह कुल के, सारे लोग सही हैं, सबके साथ मिलकर रहो, किसी के बारे में कुछ मत कहो, किसी के खिलाफ यानी जिसका जो भी नज़रिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला कलिमा पढ़ने वाला है सबका कलिमा आएगा इसलिए मिल जाओ, इस्लामी तालीम और इस्लामी नज़रिया है ही नहीं है, सबके साथ नहीं मिला जा सकता। यहाँ तो एक ऐसा हुक्म है कि जो शरीयत की नज़र में वाजिब नहीं है, शरीयत की नज़र में फ़र्ज नहीं है, उसकी बुनियाद पर क़त्अ ताल्लुक़ कर रहे हैं एक साहबी और फरमा रहे हैं कि मेरी बात नहीं हो सकती क्योंकि हुजूर के हुक्म की मुखालफत हो रही है, तो जिसके अकीदे ही ख़राब हों उनके साथ कैसे मिला जा सकता है। इस्लामी जो नज़रिया है सुलह कुल का नज़रिया नहीं है, ये जो है ना यानी ये एक नया फ़िरका वजूद में आ रहा है, कहते हैं कि भाई ये इख्तलाफात ये मौलवियों के पैदा करदा हैं, ये दीन में तंग नज़री है, दीन में वसात ये है कि सबको लेकर सबको मिलकर चलें। नहीं, कुरान पाक अगर आप पढ़ेंगे, अहादीस रसूल अगर आप देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि भाई कहाँ तक मिलने की इजाज़त है कहाँ तक मिलने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया कुरान पाक में, लकुम दीन हुकुम वली दीन, नबी से कहलवा दिया तुम्हारे लिए दिन तुम्हारा दीन तुमको मुबारक हो, मेरे लिए मेरा दीन है, ला आबुदू मा ताबुदू, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो मैं नहीं कर सकता, और जिसकी तुम ही और जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ तुम मत करो, ठीक है नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इस्लाम और बातिल मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, इस्लाम और हक मिल जाए, हक और बातिल मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में तफरीक ये ज़रूरी है। اور دو اور یہاں اسی وجہ سے یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جہاں حق کی تعلیم حق بیان کیا کرتے تھے، ہدایت بیان کیا کرتے تھے، دعوت اللہ دیتے تھے، تو وہاں پر باطل کی مذمت بھی بیان کیا کرتے تھے، باطل سے برات بھی ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حق کو اختیار کیا جائے اور باطل کے بارے میں خاموشی، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، باطل سے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ برات بھی ضروری ہے، برات کا اعلان بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ ایمانی غیرت ہے، یہ اور یہ کمال ایمان کا درجہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، انہوں نے نمرود کے سامنے یہ بات کہی تھی، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ فرمایا کہ ہم جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اسے ہم بری ہیں بس، اور یاد رکھو کہ اسی دین کی بنیاد پر میرے درمیان میں، تمہارے درمیان میں ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم رہے گی۔ حضرت ابراہیم صرف واحد شخص ہیں، کوئی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کوئی بڑی جماعت ان کے ساتھ نہیں تھی، اور وقت کے جو ہے نا یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، بہت بڑا وقت کا یعنی پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ تو اس کے سامنے کہہ رہے ہیں جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، میری اور تیری دشمنی ہے وہ دین اسلام کی بنیاد پر۔ تو اسلام کا حکم تو یہ ہے ہمارے لیے، تو اس لیے یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ بھائی سب مل کر رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جو غلط ہے اس غلط کو چھوڑا بھی جائے، غلط سے برات کا اظہار بھی کیا جائے، غلط کو غلط کہا جائے، غلط کی غلط ہونے کی مذمت بھی کی جائے، یہ ہے اسلامی تعلیم، خاموشی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے ہمارے لیے خاص طور پر، بھائی جو ہماری ماں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں، کیسے مل سکتے ہیں؟ اگر میں کل کے دن یہ کہوں میرے پڑوسی سے کہ بھائی یہ زمین میری بھی ہے تمہاری ہے، دونوں مل کر رہیں گے، آدمی برداشت کرے گا؟ اسی دن سے دشمنی دونوں کے درمیان میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے دین میں غیر دین کو ملا دیا جائے؟ اگر کوئی آدمی آ کر گھر میں کہے کہ تمہاری بیوی میری بیوی دونوں سیم ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے بیویوں کو ہم شیئر کر لیں گے، غیرت آدمی کی گوارا کرے گی؟ دونوں مل جل کر رہیں گے، اچھا رہے گا، لڑائی پیدا ہو جائے گی، فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک بھی اسی طرح شرکت نہیں چاہتے، دین میں بھی اپنی ذات میں بھی شرکت نہیں چاہتے، اپنی صفات میں بھی شرکت نہیں چاہتے، اپنی دین میں بھی شرکت نہیں چاہتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں واحد ہوں، میرا دین بھی واحد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک کے پاس تو دین جو ہے نا وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے غیر دین کو اگر کوئی دین میں داخل کرنا چاہے اور دین میں شامل کر کے یا پھر جو ہے نا اس کے بارے میں خاموشی کا رویہ اختیار کرنا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہنا ہے کہ بھائی حق کو اختیار کرنا ہے اور باطل کو جو ہے نا چھوڑنا ہے، اور باطل کو چھوڑنے کے ساتھ اس سے برات ظاہر بھی کرنا ہے، برات ظاہر کرنے کے ساتھ اس کی مذمت بھی کرنا ہے کہ وہ برا ہے تو برا ہے، اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا پھر۔ اور جو اہل باطل ہیں ان کی بھی مذمت کی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل باطل کی مذمت بھی بیان فرمایا، یہود و نصارہ کی مذمت اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ سب مل جل کر رہو، انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے جو ہے نا مذہب انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں نہیں، مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں آتی ہے۔ مذہب خود انسانیت کو سکھاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ بھی سن لیا ہے، بعض بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ بھائی انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں، نعوذ باللہ من ذلک۔ بڑا خطرناک جملہ ہے اگر غور کیا جائے تو، مذہب پہلے آتا ہے اور مذہب انسانیت کو سکھاتا ہے، مذہب انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جتنی زیادہ انسانیت مذہب میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی، وہ تو انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور رحم کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایات موجود ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ جو غلط دین ہے، غلط مذہب ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل باطل کے ساتھ بھی نظریہ ہمارا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان اللہ لا يحب الظالمین، ان اللہ لا يحب المفسدین، قرآن پاک میں سراحت کے ساتھ فرمایا کہ ظالمین کو اللہ پسند نہیں فرماتے، مفسدین کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے حدیث میں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، بدعتی کی تعظیم کی گنجائش نہیں اگر کریں گے تو اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو منہدم کرنے کے مرادف ہے، وہ تو اسلام کو گرا دینے کے برابر ہے وہ۔ تو اہل باطل کے ساتھ بھی لا تعلقی ضروری ہے، اہل باطل کے ساتھ برات ضروری ہے، ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال حضرت یہاں پر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم نبی کی مخالفت ہو گئی ہے، تو اس لیے میرا تمہارا رشتہ ختم، تعلقات میرے اور تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تو بڑا اہم پہلو ہے یہ جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، بڑی تفصیل اس موضوع سے متعلق ہم سنتے ہیں تقاریر کے اندر۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضرور شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اقضي حاجاتنا يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.